أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
یہ سورۃ النساء کی پہلی اہم آیت ہے جس کی تفسیر کا آغاز اس سے قبل ہوا. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم اور احسان عظیم کی بدولت آج سورۃ النساء کی تفسیر کا تیسرا درس ہے. یہ آیت نمبر ایک ہے سورۃ النساء کی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اس سورت کی جو فضیلت اور خلاصہ اور بعض اہم مسائل تھے ان کو ہم نے گزشتہ دروس میں بیان کیا، جہاں تک اس سورت کی فضیلت کا معاملہ ہے تو ہم نے اس سے قبل یہ چیز پڑھی تھی کہ کئی اہم احادیث میں اس سورت کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ اہم سورت ہے اور قرآن پاک کی فضیلت والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے. جب اس سورت کا ہم خلاصہ پڑھ رہے تھے تو اس وقت بھی وہ آیات کے جو اہم آیات ہیں اس سورت کے اندر موجود ہیں ان کی طرف ضمنی اشارے ہوئے تھے. امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس روایت کو نقل کیا ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو سورۃ النساء ہے اس کی پانچ آیات ایسی ہیں کہ مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا مل جائے، ان تمام سے یہ پانچ آیات میرے لیے زیادہ میں بہتر سمجھتا ہوں اور بہت زیادہ اچھی اور فضیلت والی آیات ہیں، دنیا و ما فیہا سے کہیں زیادہ بہتر ہے. ان فی سورۃ النساء لخمس آیات ما یسرنی ان لی بها الدنیا و ما فیہا. پانچ آیات، پانچ آیات کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے چنا اس سورت سے، اور ہم نے بتایا تھا اس سورت کے خلاصے میں کہ اس سورت میں کئی ایسی اہم آیات ہیں جن کی طرح کی آیات پورے قرآن پاک میں دوسری کسی سورت میں موجود نہیں ہے. ان میں کچھ آیات ایسی ہیں جن کے اندر تبشیر ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے، رغبت ہے. کچھ آیات ایسی ہیں جن کے اندر انذار ہے، خوف ہے، تخویف ہے، ترہیب ہے. تو ایک تو اس میں وہ دو آیات جو اس سے قبل ہم نے بیان کی تھی، آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116، جن دو آیات میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ بندوں کے گناہوں میں سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے ایک گناہ کے، سوائے ایک گناہ کے اس کے بارے میں گنجائش نہیں ہے، معافی کی مغفرت کی کوئی گنجائش نہیں، وہ ہے شرک. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. یہ آیت قرآن پاک میں صرف اس صورت میں ہے اور دو جگہ ہے, 48 اور 116 نمبر میں. اور فرمایا کہ دوسرا اس صورت میں جو آیت ہے وہ یہ ہے, آیت نمبر 40 میں, کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ تعالی کسی مخلوق پر رائی کے برابر بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اتنا ذرہ بھی اللہ ظلم نہیں کرتا. کسی کو اگر جہنم میں وہ ڈالے گا تو اس انسان کے عمل کی وجہ سے, اور کسی کو اگر جنت ملے گی تو اس اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے. لیکن اللہ قرآن میں بار بار ہے نا, وما ربک بظلام للعبید, تیرا رب بندوں پہ ظلم. اور حدیث قدسی ہے, اللہ خود یہ فرماتا ہے کہ میں نے بندوں سے فرمایا کہ ظلم حرام ہے, اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ ظلم تو میں نے اپنے اوپر بھی حرام کیا ہوا ہے, حالانکہ میں احکم الحاکمین ہوں, میں خالق و مالک. فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہے. ان اللہ لا یظلم, اور فرمایا اس آیت نمبر 40 میں, وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا, اگر کوئی چھوٹی سی ایک نیکی بھی کرتا ہے تو اللہ تعالی اس ایک نیکی کا بدلہ ایک نیکی میں نہیں دیتا, بلکہ یضاعفہا, اس کو بڑھا چڑھا کر دیتا ہے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا, ایک نیکی کا بدلہ ایک نہیں, ایک گناہ کا بدلہ ایک, لیکن نیکی کا بدلہ بڑھا چڑھا کے دیتا ہے. یہ دوسری آیت. اور تیسری آیت فرمایا, آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, تم لوگوں کو کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے, اگر تم لوگ کبیرہ گناہوں سے دور رہو گے تو نکفر عنکم سیئاتکم, چھوٹے موٹے گناہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے, وندخلکم مدخلا کریما, اور عزت اور اکرام کرنے والوں کے دروازے سے ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے. شرط یہ ہے, انتجتنبو, اجتناب برتو, کس سے؟ کبائر, کبیرہ گناہوں سے دور رہو. تو فرمایا کی تیسری اہم آیت. اور چوتھی اہم آیت, آیت نمبر 64 ہے, فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کریں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور آپ بھی اللہ سے دعا کریں ان کے لیے, تو اللہ تعالی بخش دے گا. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما. اور پانچویں آیت, آیت نمبر 110, جس میں فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, جس نے برا گناہ کر لیا, برائی کر لی, نافرمانی کر لی, کبیرہ گناہ کر لیا, اپنے اوپر ظلم کیا, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ, پھر توبہ کر لی اللہ سے, ندامت کا اظہار کیا, توبہ کر لی, اللہ سے معافی مانگی, یجد اللہ غفور الرحیم, اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس صورت میں یہ پانچ آیات مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہیں, اور دنیا کے اندر جو کچھ سب کچھ مجھے مل جائے پھر بھی میں ان کو چھوڑ دوں گا, ان پانچ آیات کو نہیں چھوڑوں گا. یہ تو ان کا ارشاد تھا. اب آئیے, عبداللہ ابن مسعود مشہور صحابی اور قرآن کے مفسر, یہ فرماتے ہیں کہ مجھے سورۃ النساء میں 8 آیات ایسی ہیں کہ ہن خیر لہذہ الامۃ 8 آیات نزلت فی سورۃ النساء ہن خیر لہذہ الامۃ مما طلعت علیہ الشمس وغربت. جب سے دنیا بنی ہے اور جب دنیا ختم ہو جائے گی, فرمایا کہ اس امت کے لیے سب سے بہترین شروع سے لے کے آخر تک جو سب سے عمدہ چیز ہے وہ 8 آیات کا تحفہ ہے جو اللہ نے اس سورت میں نازل کیا ہے. 5 وہی آیات جو ہم نے ابھی پڑھی, اور 3 آیات وہ ہیں جو آیت نمبر 26, 27 اور 28 میں فرمایا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے حق کو واضح کر دے, تمہیں ہدایت دے دے. اور دوسری آیت نمبر 27 میں فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم, اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ توبہ کرو اور اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے. اور تیسری آیت میں فرمایا آیت نمبر 28 میں کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم, اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے آسانی چاہتا ہے, مشکل مشقت اور سخت معاملہ نہیں چاہتا. فرمایا کہ یہ 3 آیات جو ہیں 26, 27, 28 ان میں بھی بشارت ہے. اس سورۃ النساء کی یہ جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالی نے 8 اہم باتوں کو بیان کیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے عام خطاب ہے, یا ایہا الناس یا ایہا الناس, یہ عام خطاب ہے. قرآن پاک میں جو خطاب ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس کی 2 قسمیں ہیں, ایک خطاب عام ہے ایک خطاب خاص ہے. جو اس سے قبل ہم نے پڑھا کہ خاص خطاب ایمان والوں سے ہے اور عام خطاب سب سے ہے جس میں ایمان والے بھی شامل اور غیر مومنین بھی شامل. یا ایہا الذین آمنوا یہ خاص ہے, اور یا ایہا الناس یہ عام ہے. قرآن پاک میں 18 مقامات پر تقریباً یہ لفظ آیا ہے یا ایہا الناس یا ایہا الناس یا ایہا الناس, یہ عام خطاب ہے. تو یہاں پر اس خطاب سے انسان کو بلایا جا رہا ہے اور متنبہ کیا جا رہا ہے تنبیہ کے لیے کہ اے لوگوں غور سے اچھی طرح اس بات کو سنو جو تم سے بیان کی جا رہی ہے. دوسری چیز اس آیت میں ہے اتقوا ربکم, تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے, جس تقوی کے بارے میں ہم گزشتہ 2 ہفتوں سے یہ پڑھ رہے ہیں کہ تقوی کی تعریف اور تقوی کی اہمیت اور تقوی اختیار کرنے والوں کی صفات اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں اجر اور بلند مقامات, اور کس طریقے پہ ہم یا انسان کوئی بھی یا مسلمان متقی بن سکتا ہے, تقوی والی صفات کو ہم لوگ کس طرح اختیار کر سکتے ہیں, ان اہم باتوں کو ہم پڑھ رہے ہیں. تو تقوی کی اہمیت یہاں بیان کی کہ یا ایہا الناس کے فوراً بعد یہ فرمایا اتقوا ربکم, لوگوں اپنے رب سے ڈرو. اور ڈر یہی ہے کہ تقوی کو اختیار کرو, تقوی یہ ہے کہ نافرمانی سے دور رہو, اطاعت والے راستے پہ چلو. اب چونکہ اللہ تعالی کا ذکر یہاں آیا, ربکم ربوبیت والا معبود جو جس نے تمہیں صرف پیدا ہی نہیں کیا اور پیدا کر کے تمہیں یوں ہی چھوڑ نہیں دیا, بلکہ پیدا کرنے کے بعد جب تک تم اس زمین کے اوپر زندہ رہتے ہو تمہارا خیال رکھتا ہے, اور خیال ایسے رکھتا ہے کہ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے, تمہاری تربیت کرتا ہے, تمہیں عقل دیتا ہے, تمہیں سمجھ بوجھ دیتا ہے, تمہیں شر سے اور برائی سے بچاتا ہے, اچھائی کی توفیق دیتا ہے. تو وہ صرف اس نے یہی نہیں کیا, پیدا کر کے چھوڑ دیتا, لیکن اس کی رحمت اور کریمی شان جو پیدا کرنے کے بعد چھوڑا نہیں بلکہ پیدا کرنے کے بعد کھلاتا پلاتا بھی ہے. اور تربیت سے مراد جو ربوبیت کی صفت ہے, ایک تو جسمانی غذا ہے اور دوسری یہ کہ روحانی غذا یعنی ہدایت بھی دیتا ہے. اور اس جسمانی غذا اور روحانی غذا کے درمیان میں تربیت بھی کرتا ہے, انسان کو انسان کی طرح زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی سکھاتا ہے. ورنہ انسان شکل میں, صورت میں, لباس میں تو انسان ہوتا اور اس کی حرکتیں جانوروں والی ہوتی, لیکن سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. انسان کیا حیوان، حیوان ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی فہم اور عقل اور سمجھ بوجھ دینے والی ذات سوائے اللہ کے اور کون ہے؟ اولم یرو الی الطیر فوقهم صافات ویقبضن ما یمسکهن الا الرحمن. یہ جو اڑ رہے ہیں ہواؤں میں، ہوا میں اڑنے کا طریقہ ان پرندوں کو کون سے ٹریننگ اسکول یا اکیڈمی میں کس نے سکھایا؟ اللہ تعالی پرندوں کے بچوں کو اڑنا خود ہی سکھا دیتا ہے. تو اتقوا ربکم، وہ رب ہے اس سے ڈرو، تقوی کو اختیار کرو جو تمہیں پیدا بھی کرتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، تمہاری تربیت بھی کرتا ہے، تمہیں اور تمہارے بچوں، تمہاری اولاد، تمہارے خاندان کو بھی پالتا ہے. اور فرمایا کہ تیسری چیز، یہ توحید کے دلائل شروع ہوئے تو فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ الذی خلقکم من نفس واحدہ. یہ جو اتنے سارے انسان ہیں پوری اس زمین کے اوپر، اور یہ کب سے آباد ہیں، آج تک کتنے انسان اس زمین پر آئے، پیدا ہوئے، اور کتنوں کا انتقال ہو گیا، کون سی ایسی مشینری یا ٹیکنالوجی یا کمپیوٹر یا ایسی کوئی سپر پاور یا ایسا کوئی ادارہ ہے جو یہ بتائے کہ آج تک اس زمین پر پیدا ہونے والے انسانوں کی تعداد کتنی ہے، یا یہ بتا دے کہ آج تک اس زمین کے اوپر کتنے انسان مرے. تو فرمایا کہ وہی ہے جس نے ایک جان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو، اور اس ایک انسان سے تم کو پیدا کیا. اب تم جتنے ہو، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، ہر قسم کے، تم سارے کے سارے، تم سب کا اصل وہ تمہارے بابا ہیں آدم. اس ایک انسان سے اتنے ڈھیر سارے انسانوں کو نکالنے والا کون؟ الذی خلقکم، خلقکم، یہ تمہیں تنبیہ دی جا رہی ہے، غور کرو، سوچو، یہ تم کب سے تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم یہ کام بھی کر سکتے ہو اور وہ کام بھی کر سکتے ہو، اور انسان کب سے یہ سمجھنے لگ گیا کہ وہ بھی کچھ کر سکتا ہے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتے ہو اور اپنی حقیقت کو بھول گئے کہ تم کیا ہو، تم کیا ہو، تمہیں کس نے پیدا کیا، اور تم تو اتنے کمزور ہو، اتنے کمزور ہو کہ لمحوں میں منٹ بھی نہیں، سیکنڈ لگتے ہیں، دل کی دھڑکن اگر رک جائے تو چند لمحوں میں تمہارا یہ جو اتنا بڑا لاشا اور اتنا بھاری جسم اور اتنی زیادہ باتیں کرنا اور چالاکی اور مکاری اور عیاری اور تعلیم اور ہنر اور یہ دبدبا اور یہ روب، سارے کا سارا دھرے کا دھرا رہ جائے گا، دھڑام سے نیچے گر جاؤ گے. وہ تو تم کیا ہو، ذرا اوپر دیکھو اور پھر نیچے دیکھو. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، سورہ فاطر کے آخر میں فرمایا ساتوں آسمان کتنے بڑے ہیں، ایک آسمان کتنا بڑا ہے، اور پھر ایک کے اوپر ایک، یہ سات آسمان ہیں اور نیچے سات زمینیں ہیں. تم اپنی حقیقت پہ غور کرو کہ تم جس زمین پر رہتے ہو، یہ زمین دوسرے سیاروں کے مقابلے میں اس کی کیا، اس کا حجم کیا ہے، جیسے بہت بڑی بلا اور طاقت اور بہت دیو ہیکر، بہت بلند پہاڑ کے مقابلے میں چھوٹا سا ٹیلا یا چند پتھر، یہ زمین جو تمہارا سیارہ ہے دوسرے ان سیاروں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو اس زمین والے سیارے سے ہزار ہا گنا بڑے ہیں. تمہارے سائنس اور تم خود یہ مانتے ہو, تمہارا سائنس یہ کہتا ہے کہ ہزاروں سیارے ایسے ہیں جو زمین سے ہزار گنا بڑے ہیں. تو تم ذرا یہ غور کرو کہ ان سیاروں کے مقابلے میں تمہاری اس زمین کی کیا حیثیت, کتنا بڑا حجم ہے زمین کا. ٹھیک ہے, پھر اس زمین پر تم جس ملک میں رہتے ہو یہ ملک اور بڑے بڑے ملکوں کے مقابلے میں کتنا بڑا ہے, چھوٹا سا ہے. پھر تم جس شہر میں رہتے ہو یہ بڑے بڑے شہروں کے مقابلے میں کیا ہے. پھر تم جس محلے میں رہتے ہو بڑے بڑے محلات کے یعنی محلوں کے مقابلے میں کیا ہے. پھر تم جس گھر میں رہتے ہو یہ بڑے بڑے محلات کے مقابلے میں کیا ہے. تو اگر اس چیز پہ غور کرو تو تم اور تمہارا خاندان اور تمہارے دوست اور تمہارے محلے والے اور تمہارے شہر والے اور تمہارے ملک والے اور تمہارے ملکوں والے اور تمہاری زمین والے سارے جمع ہو جائیں کچھ بھی نہیں. یہ تو اللہ کی یعنی مخلوق مخلوق کے مقابلے میں کچھ نہیں. ابھی تو مقابلہ خالق کا ہوا نہیں, خالق کی بات نہیں ہوئی, خالق کی بات ہو بھی کیسے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, ہاں اس کے لیے تو اعلیٰ سے اعلیٰ مثال پیش کرو تب بات ہو, اور وہ بھی کچھ نہیں. یہ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ مخلوق سے مخلوق کتنی بڑی ہے, مخلوق سے مخلوق کتنی بڑی ہے تو خالق کتنا بڑا ہوگا. سبحانہ و تعالی ساتوں آسمانوں کو ساتوں زمینوں کو اس نے تھاما ہوا ہے. وَلَئِن زَالَتَا, اگر وہ چھوڑ دے, اِن اَمْسَكَهُمَا أَحَدًا مِّن بَعْدِ, کون ایسا ہے, کون ایسی ہستی ہے جو ان کو تھام لے گا. ایک لمحہ, ایک لمحے کے لیے, چند سیکنڈ کے لیے اگر زمین میں زلزال کی کیفیت پیدا ہو جائے اور زمین میں زلزلہ آ جائے تو منٹ سے کم وقت میں بھی ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں اور ہزاروں عمارتیں گر جاتی ہیں اور ہزاروں کا نقصان ہوتا ہے. اگر یہ زلزلہ دو تین منٹ کا ہو پھر تو لاکھوں اور کروڑوں تک نقصان پہنچے, اگر زلزلہ چند گھنٹوں کا ہو تو ملکوں کے ملک صفائے ہستی سے مٹ جائیں. اس خالق سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. پھر کیا کیا, آگے چلیے اور ایک اور دلیل, یعنی یہ دعوت ہے, غور و فکر کی دعوت ہے, آخرت کی طرف دعوت اور رغبت دی جا رہی ہے کہ مقصد زندگی پہ غور کرو اور یہ دیکھو کہ اتنی بڑی بڑی مخلوق اس کے تابع ہے, ساری مخلوق اس کے تابع ہے. یہ چاند اور یہ سورج اور یہ سیارے اور یہ ستارے اور یہ کواکب اور یہ ابراج اور برج اور یہ زمینیں اور زمین کے اندر ہر زمین میں جتنی مخلوق, ہر آسمان میں جتنی مخلوق, اور یہ سمندر اور یہ دریا اور یہ ندیاں اور یہ نالے اور یہ درخت اور یہ پتھر اور یہ راستے اور یہ خشکی اور یہ بحری اور یہ تر, یہ سارے کا سارا اللہ کی تسبیح بیان کرے. اور تو اے انسان اللہ کی اطاعت سے منہ پھیر لے تو کبھی تو نے غور کیا کہ تیری حیثیت کیا ہے, تو کیا بگاڑ لے گا کسی کا, اپنا ہی نقصان کرے گا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, یہ دلیل ایک اور بیان کی. ایک تو یہ کہ خلقکم من نفس, تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا, پھر وخلق منہا, پھر اس نے پیدا کیا اس ایک منہا, نفس واحدہ کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے. وخلق منہا, پھر اس ایک سے یعنی آدم سے پیدا کیا, زوجہا, اس کا جوڑا حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. اب دو ہو گئے, جب دو ہوئے تو پھر کیا کیا, وَبَثَّ, پھر پھیلا دیا, وَبَثَّ, پھر پھیلا دیا, منہما ان دونوں سے, آدم اور حوا, منہما ان دونوں سے, رجالاً مرد, کثیراً بہت سارے, ونساء اور عورتیں. یہاں پر جو ایک مسئلہ سمجھنے کے قابل ہے اور ذرا اس پہ توجہ سے ذرا سنیے, وہ یہ ہے کہ عموماً ہمارے ہاں جو چیز عام بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے, ہم نے بتایا تھا پچھلے درس میں کہ سورۃ النساء کے دروس یہ عموماً ہماری بہنوں کے لیے ہیں, خواتین کے لیے ہیں, اور یہ اللہ تعالی یعنی ان کی اہمیت کو بھی بیان کر رہا ہے کہ جس طریقے پہ مرد کے لیے کے درجات ہیں اور اہمیت ہے, اسی طرح عورتوں کے بھی درجات ہیں, عورتوں کی بھی اہمیت ہے. یہاں پر جو چیز مشہور ہے ہمارے ہاں عام طور پہ, لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو آدم علیہ السلام کی یعنی حوا علیہ السلام جو ہیں پہلی خاتون اور عورت, ان کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی مائیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا, اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ متفق علیہ حدیث میں, اور یہ حدیث ہم نے مسجد تعاون کے درس میں, ریاض الصالحین کے درس میں ہم نے پڑھی تھی, کہ یہ اس لیے اس متفق علیہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان ہے, فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ میں تم لوگوں کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں, وصیت کرتا ہوں, تلقین کرتا ہوں کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور ساتھ یہ فرمایا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ, عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا, اور جو چیز بہت زیادہ ٹیڑھی ہے انسان کے بدن میں وہ پسلی, یعنی پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے, مڑی ہوئی. تو فرمایا کہ اگر تم ان ذہب کا تقیم ہو کسرتا, اگر تم زبردستی اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے. اس لیے زیادہ بہادر بننے کا شوق اس کو بیوی پہ نہ آزماؤ, بلکہ باہر کسی اور جگہ اپنے زور بازو کو آزماؤ. یعنی بعض لوگوں کو جب مردانگی کا شوق چڑھتا ہے جنون کی حد تک, تو اس شوق کو اپنی بیوی پہ پورا کرتے ہیں اور بیوی کو مارتے پیٹتے ہیں, یا بدتمیزی یا بد اخلاقی. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو دبائے رکھنا اور بیوی کو مارنا پیٹنا اور بیوی کو یعنی پیر کا جوتا قرار دینا, یہ مردانگی کی دلیل ہے. تو یہ بہت بڑے فن خاں بنے پھرتے ہیں کہ ہم تو صاحب بہادر ہیں بیوی, حالانکہ یہ بجائے خود ایک بدتمیزی اور بد اخلاقی ہے. مردانگی یہ ہے کہ عورت کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے, یہ ہے حقیقی مردانگی, اور اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. حسن سلوک سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ تم بالکل ہی بچ جاؤ, جیسا کہ بہت سارے مسکین نما مردوں کی عادت بن جاتی ہے, یا ہماری بہنیں جو کہ حاوی ہو جاتی ہیں ان پر, وہ جب بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ, وہ کہیں دن تو یہ کہیں دن, وہ کہیں رات تو یہ کہیں رات, تو یہ بھی غلط اور وہ بھی غلط. ہاں بلکہ میانہ روی, جو حق ہے وہ اس کو آپ دیں, اور اچھے اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آئیں. اگر اس کی اصلاح کی ضرورت ہے تو اس کی اصلاح کریں, نہ اتنی نرمی ہو کہ جائز ناجائز ہر بات پوری کرو, اور دوسرے رشتہ داروں کا حق بھی مارو, والدین کے ساتھ بھی زیادتی, بہن بھائیوں کے ساتھ بھی قطع تعلق, یہ بھی نہ ہو, اور یہ بھی نہ ہو کہ جناب والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے, بیوی سے سیدھے مباحثہ بھی نہیں کرتے. یہ بھی غلط اور وہ بھی غلط تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطی کل ذی حق حق, ہر حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے. بیوی کا حق اس کو ملے, والدہ کا حق والدہ کو ملے, والد کا حق والد کو ملے, بھائی کا حق بھائی کو ملے, بہن کا حق بہن کو ملے, صلہ رحمی. تو فرمایا اس حدیث کو لے کر بعض اہل علم نے یہ فرمایا کہ ہاں واقعی عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا, اس لیے اس کے مزاج میں ٹیڑھاپن ہوتا ہے. حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہم نے سنا اور دیکھا کہ بہت ساری عورتیں وہ اخلاق میں اور اطاعت میں اور فرما برداری میں اور خدمت میں ایسی ہوتی ہیں, اور اصلاح جب ان کی جاتی ہے فوراً بات مان لیتی ہیں. اور بہت سارے مرد اتنے ٹیڑھے ہوتے ہیں, بلکہ اس دور میں تو ٹیڑھوں کی کثرت بہت ہے, کہ وہ ٹیڑھا پن مردوں میں آ گیا, مجال ہے جو بات کا اثر ہو. یعنی سنیں گے پڑھیں گے لیکن کریں گے وہ جو دماغ میں آئے گا. اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم دیندار ہیں, دعویٰ یہ ہے کہ ہم نمازی ہیں, دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو ماشاءاللہ بہت بڑی سمجھ بوجھ ہیں ہماری. تو یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ کسی مثال کو لے کر پوری برادری پہ فٹ کر دیا جائے. اور ہم نے بارہا کہا ہے, افسوس یہ ہے کہ دینداری کا غلط مفہوم امت میں عام ہو گیا ہے. دینداری کا غلط مفہوم امت میں عام ہو گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ چند رسموں کو چند نیکیوں کو کل دین سمجھ کر اسی پر اکتفا کر لیا جا رہا ہے. جو چیز جس انسان کو بھا جائے, من پسند ہو, رغبت والی ہو, آسان ہو, مزاج کے مطابق ہو, اسی کے گرد ساری زندگی وہ چکر لگاتا رہتا ہے, اور باقی فرائض واجبات سب ترک ہو رہے, کوئی پرواہ نہیں اس کو. دینداری کا غلط مفہوم علماء میں اور عوام میں دونوں میں عام ہو گیا ہے. دینداری یہ ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, امام مسجد ہو, استاد ہو, مربی ہو, عالم ہو, جاہل ہو, کوئی بھی ہو, جب تک پورے کا پورا دین میں داخل نہیں ہوگا اس وقت تک بات نہیں بنے گی. یہ قرآن اور آیات اور وعظ و نصیحت اس لیے نہیں ہے کہ ہم آپ کو سناتے رہیں اور خود ہماری اپنی مرضی ہو, یا آپ پڑھتے سنتے رہیں اور جب وقت آئے عمل کا تو پھر جناب وہ بہانے میں. میرے لیے اور آپ کے لیے کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں اللہ کے ہاں, جب تک ہم پورے کے پورے دین میں داخل نہ ہو جائیں. تو دینداری کا یہ مفہوم بالکل غلط ہے جو امت میں عام ہو گیا ہے. تہجد پڑھ رہے لیکن دوسری طرف دیکھیے تو حقوق ادا نہیں ہو رہے. ارے بھائی, وہ تہجد سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ حق ادا کرو, واجبات اور فرائض اور ارکان دیکھو, اس کے بعد وہاں جاؤ. وہی ہوا, یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا, آپ یہ الٹی بجائے یہاں جانے کے وہاں جا رہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ جہاں فضائل کا ذکر ہو, ثواب کا ذکر ہو, نیکیاں, یعنی شارٹ کٹ راستے سے جنت جانا چاہتے ہیں, جبکہ اللہ نے فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتحون. تو یہاں فرمایا کہ دیکھیے, ایک تو یہ ہے اس حدیث کو لے کر لوگوں نے عورت کے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ بیوی یا عورت اس کی تو اصلاح ہو ہی نہیں سکتی, یہ ٹیڑھی ہے ٹیڑھی ہی رہے گی. حالانکہ یہ غلط ہے. صحیح بخاری کی ایک اور روایت جو ہے اس میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہاں پر جو 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 لفظ ہمیں ملتا ہے وہاں اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے کہ المرأۃ کضلع, یہاں پر تو یہ ہے کہ خلقت من ضلع, اس کو پیدا کیا گیا ہے پسلی سے, اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ پسلی کی طرح ہے, یعنی اس کے مزاج میں, یعنی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اگر آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں تو نرمی اور حکمت سے تو اصلاح ہو جائے گی, اور لیکن سختی اگر کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی لیکن اپنی فطرت نہیں بدلے گی. اس لیے آپ یہ سختی والا راستہ چھوڑ دیں, نرمی والا راستہ اپنائیں. یہ اصل میں عورت کی کمزور فطرت کی طرف اشارہ ہے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو واقعی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. اگر اس چیز کو صحیح سمجھ لیا اور اس کا حدیث کا معنی وہی مراد لیا جائے جو ظاہر الفاظ میں ہے, تو پھر قرآن پاک میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی نے واللہ خلق لکم من انفسکم ازواجا, یہ سورۃ النحل میں اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ ہی وہ ہستی ہے, اللہ تعالی ہی وہ ذات اقدس ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے, تم میں سے اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا. یہ آیت نمبر 72 ہے. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی پسلی سے اس کی بیوی پیدا ہوئی ہے. یہاں پر قرآن میں یہ حکم, یہ آیت ہے, واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہاری جانوں میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں. علماء نے اس آیت کو لے کر یہ دلیل لی ہے کہ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے, بلکہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ عورت کی مثال ایسے ہے جیسے کہ پسلی کی مثال ہے. واللہ اعلم. اور تو یہ دو رائے ہیں اہل علم اور مفسرین کی. بعض اہل علم نے حدیث کے ظاہری الفاظ کو لیا ہے اور فرمایا کہ عورت کو واقعی پسلی سے پیدا کیا گیا, اور یہ چیز اس لیے بھی عام ہو گئی کہ تورات اور انجیل میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. موجودہ بائبل جو ہے اس کا تلمود کا ایک باب ہے, اس باب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انسان کے بدن میں جو پسلی ہے, یہ ٹیڑھی پسلی, اس کا جو تیرواں حصہ ہے وہ بہت زیادہ ٹیڑھا ہے, اس تیرویں حصے سے عورت کو پیدا کیا گیا ہے. تو یہ بائبل میں یہ بات لکھی ہوئی, یہ بھی ہمارے ہاں مشہور ہو گئی. تو اہل علم نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ عورت کو واقعی پسلی سے پیدا کیا گیا, بلکہ یہ ایک مثال ہے. تو وخلق لکم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله كان علیکم رقیبا. اب یہاں پھر یہ بتایا دلائل توحید اور تقوی کا حکم, واتقوا الله الذی تساءلون به, اس اللہ, پہلے فرمایا اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا, اب فرمایا کہ اللہ سے ڈرو. وہاں پہ شان ربوبیت تھی اور یہاں شان الوہیت ہے. وہاں فرمایا رب اور یہاں فرمایا لفظ جلالہ اللہ. واتقوا اللہ الذی تساءلون, تساءل یہ مضارع جمع مذکر حاضر ہے باب مفاعلہ سے, اس میں دو فریق ہوتے ہیں. تم ایک دوسرے سے پوچھتے ہو, ایک دوسرے سے کچھ مانگتے ہو, ایک دوسرے سے تعلق پیدا ہوتا ہے. یہ بتایا انسان کو عمومی طور پہ, مسلمان کو خصوصی طور پہ, کہ تم لوگوں کا آپس میں جو رشتہ بنتا ہے, تعلق بنتا ہے, دوستی بنتی ہے, رابطہ پیدا ہوتا ہے, تعارف ہوتا ہے, ملاقات ہوتی ہے, پہچان ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی وجہ سے ہے, ورنہ ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اللہ کا نام اور اس اللہ کا دین بیچ اور درمیان میں جب آ جاتا ہے تو تعارف پیدا ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کی وجہ سے تم انسان بنے, اللہ کی وجہ سے تم مسلمان بنے, اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے کے بھائی بنے, اور اسی اللہ کے نام پر والارحام, اس اللہ کے نام کی وجہ سے تم رشتے دیتے اور رشتے لیتے ہو. اس لیے کہ اللہ کا نام جب درمیان میں آتا ہے تو تعلق اور رشتہ قائم ہو جاتا ہے. اللہ کا نام نہ ہو وہ تعلق قائم نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ جو تعارف ہے, اس تعارف کی وجہ, اس تعارف کا سبب ہم تم نہیں ہیں, اس تعارف کا سبب اللہ ہے. تو انسان دنیا میں اس تعارف کی وجہ سے پہچانا جاتا